السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو جاوید احمد غامدی۔ یہ اس کا ایک خصوصی ایپیسوڈ ہے جو ہم نے انتخابات کے حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس پروگرام کی خصوصیت کے اعتبار سے میرے ساتھ زبیر احمد صاحب معاونت فرمائیں گے اور غامدی صاحب ہمارے معلم ہمارے ساتھ ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ غامدی صاحب کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام میں ہم ان ایشوز کو زیر بحث لائیں گے جو اصل میں کسی سوسائٹی میں قیادت کی تبدیلی سے متعلق ہے۔ عام گفتگویں آپ سنتے ہیں، سیاسی تجزیے ہوتے ہیں، کچھ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہم غامدی صاحب سے، خاص ان کی جو نظر ہے سماجی علوم پر، اس پہلو سے چاہیں گے کہ ہمیں یہ کچھ رہنمائی فرمائیں کیسے ایک سوسائٹی میں ایک صحت مند قیادت کی تبدیلی ہوتی ہے۔
پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قیادت سے ہماری مراد کیا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ذہنوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اپنی دانش کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ایسی حکمت عطا کر دیتے ہیں کہ معاشرہ ان سے استفادہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بڑی غیر معمولی جسمانی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے وہ اپنی سوسائٹی کے ہیرو بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نفسی قوت بڑی غیر معمولی ہوتی ہے، ان سے بعض ایسی چیزیں صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگ ان کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پورے انسان کا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تینوں پہلو، یعنی انسان کی نفسی صلاحیتیں، انسان کی ذہنی صلاحیتیں اور انسان کی جسمانی صلاحیتیں، ان میں جب غیر معمولی تفوق ہوتا ہے تو یہی چیز اصل میں لوگوں کے وابستہ ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اب قیادت کے یہ سارے پہلو مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں تو عام طور پر قیادت کا لفظ سیاسی قیادت کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن قیادت اس سے ذرا وسیع تر چیز ہے، یعنی وہ پورے معاشرے کو رہنمائی فراہم کرنے کا کام کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لقمان حکیم ہوتے تھے، ان کے پاس قیادت تھی یا نہیں تھی، وہ کوئی سیاسی رہنما تھے یا نہیں تھے، وہ کسی علاقے کے حکمران تھے یا نہیں تھے، ان کی جس چیز نے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کر لیا، تسخیر کر لیا، وہ اصل میں ان کے امثال تھے، ان کی حکمت تھی۔ وہ لوگوں سے بات کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی بات دل میں اتر رہی ہے، اور وہ ایسے پہلوؤں کی نشاندہی کر دیتے تھے جن تک عام آدمی کی اس طرح رسائی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، یہ سب لوگ کسی نہ کسی پہلو سے سوسائٹی کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون دنیا میں قائم کر رکھا ہے، اس میں جس طریقے سے وہ عام کام کرنے والے لوگ پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے سوسائٹی کے اندر قیادت بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کا تناسب بھی ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ یعنی جتنی قیادت چاہیے ہوتی ہے اتنی ہی پیدا ہوتی ہے، زیادہ افراد وہ پیدا ہوتے ہیں جو کارکن کی حیثیت سے کسی معاشرے میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اب جہاں تک سیاسی قیادت کا تعلق ہے تو اس کا بڑا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ آپ کس دور میں رہ رہے ہیں، آپ کے معاشی عوامل کیا ہیں۔ معیشت کی بنیاد جن چیزوں پر ہوگی اس سے کچھ سماجی اقدار وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سماجی اقدار سوسائٹی کے رسوم اور روایات بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر معاشی عمل جس طرح سے ارتقا پذیر ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ان میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ اس سے اس قیادت کے مزاج میں، اس کی افتاد تباہ میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ایک تو قیادت کا یہ پہلو ہے، یعنی قیادت کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے کہ نفسی علوم کے ماہرین ذہنی،
یعنی دو طرح کے افراد اگر ہم سادگی سے سمجھیں کہ سوسائٹی میں ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو فالوورز ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو لیڈرز ہوں گے ہر شعبے زندگی میں،
اور یہ کم و بیش آپ یوں سمجھیے کہ 90%-10% کے تناسب سے ہوتے ہیں۔
غامدی صاحب، تھوڑا سا میں چاہوں گا یہ نفسی جو آپ نے بات کی اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے۔ آپ نے ایک تو دانش مندی کی بات کی، علم کی بات کی، دوسری آپ نے جسمانی صلاحیت کی بات کی، نفسی قوت جو آپ نے بتایا اس کو تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں گے اس کی؟
جی، میں اس کو تھوڑا سا مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ فطری طور پر ان کے اندر جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہوتی ہے، پھر وہ اس کو بڑھا بھی لیتے ہیں، مشقوں سے، ریاستوں سے پہلوان بن جاتے ہیں، باکسر بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم زمانے میں کوئی رستم تھا، کوئی سہراب تھا، کوئی ہرکلیس تھا، ان لوگوں کے بارے میں جو افسانے مشہور ہیں ان سے آپ قطع نظر کر لیجئے، لیکن اس طرح کے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ مجھے خود ایک مرتبہ یہ تجربہ پیش آیا کہ جب محمد علی قلعے جہاں آئے تھے تو اتفاق سے ایک ایسی جگہ سے گزرنے کا موقع ملا کہ وہ بالکل میرے قریب سے گزرے، یعنی ساتھ ہو کر گزرے۔ تو میں نے اچانک جب ان کے جسم کی طرف نظر ڈالی تو وہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سیاہ مرمر سے تراش دیا گیا۔
تو وہ جسمانی کیٹیگری کے انڈر آیا نا، وہ
ظاہر بات ہے۔ اب یہ جو جسمانی صلاحیت ہے یہ بھی تو حکومت کرتی ہے نا، یعنی آپ کے لیے وہ شخص ایک ہیرو بن جاتا ہے، اس کے کارنامے غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ذہنی صلاحیتیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی عبقری ہے، جینیس ہے، اس کے اوپر غیر معمولی علوم کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو عام آدمی اس طرح نہیں سمجھتا وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنس میں آئنسٹائن کی مثال لے لیجیے، شاعری میں غالب کی مثال لے لیجئے، ملٹن کی مثال لے لیجئے، تو اس طرح کے لوگ بعض اوقات غیر معمولی ذہنی صلاحیتیں رکھتے ہیں. پھر ذہنی صلاحیتوں کے اپنے دائرے ہوتے ہیں، بعض ذہنی صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ریاضیاتی علوم سے زیادہ ہوتا ہے، بعض ذہنی صلاحیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ادب سے اور انسانی علوم سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی ایک بڑی تقسیم وجود میں آ جاتی ہے. نفسی صلاحیتوں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو ایک شخصیت ہے، اس شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کا ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے بارے میں ایک اندازہ کر لیں گے، آپ کی تحریر دیکھیں گے اور اس کی بنیاد پر ایک رائے قائم کر لیں گے، وہ آپ کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور بعض اوقات آپ کی پوری شخصیت کو پڑھ لیں گے. اس میں اتنے غیر معمولی لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے بار ریکارڈ کی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ دیوار کے پیچھے دیکھ لیتے تھے. اس طرح ہی یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جب مختلف علوم، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ایک آدمی جسمانی صلاحیت کو نشو و نما دیتا ہے، ذہنی صلاحیت کو نشو و نما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جب پیدا کرتے ہیں تو وہ خام شکل میں ہوتی ہے، اس کو آپ نشو و نما دے کے، اس کو بڑھا کر، اسے آپ ترقی دے کر ایک بڑے مقام تک پہنچا دیتے. تو نفسی صلاحیتیں بھی مختلف علوم کے ذریعے سے، ریاستوں کے ذریعے سے نمایاں ہوتی ہیں. یہ آپ کے جو صوفی ہیں،
جی جی،
آپ کے جو یوگی ہیں، آپ کے جو بدھ لاما ہیں، یہ ظاہر
وغیرہ بھی اسی
طریقے سے جدید جو سائیکالوجی ہے، جدید نفسیات ہے، اس میں اس کے ماہرین پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ مہارت جو آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ میرے اور آپ میں ہر شخص میں نہیں پیدا ہو سکتا.
اچھا غامدی صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ مہارت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کی جو کوالٹیز ہیں جن کو آپ نے جسمانی، نفسی اور دانش مندی کے لحاظ سے جو کیٹیگرائز کیا، اس طرح کی کوالٹیز کیا انسٹنکٹ میں ان افراد کے ہوتی ہیں، یا وہ اس کے اندر پریکٹس کر کے وہ مہارت حاصل کرتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی ایکس وائی زیڈ چاہے کہ میں بھی ان فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہوں، تو یہ ہے پاسبل، یا یہ ان کی جبلت میں، ان کے انسٹنکٹ میں ہوتا ہے؟
یہ ممکن نہیں ہوتا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہوتی ہے، آپ اس سے مختلف کوئی صلاحیت تو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن جتنی دی ہوتی ہے وہ میں نے عرض کیا کہ بہت خام صورت
اسے گروم کیا جائے،
اسے آپ بڑھا سکتے ہیں، اسے آپ نشوونما دے سکتے ہیں، اسے کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ جتنے لوگ ہیں، اگر یہ محنت نہ کرتے، ریاضت نہ کرتے، مختلف علوم کی مشقیں نہ کرتے، تو یہ اس مقام پر نہ پہنچتے. ہر آدمی سکرات و افلاطون پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کچھ بننے کے لیے آپ کو محنت بھی کرنا پڑتی ہے، ریاضت بھی کرنا پڑتی ہے، اور بعض اوقات بعض علوم بھی سیکھنا پڑتے ہیں، جیسے اب ہم کرتے ہیں. یعنی اگر آپ فرض کر لیجئے کہ اپنے دیہات ہی پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھیں، میں تو چونکہ دیہات کا پس منظر رکھتا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ شہروں ہی میں ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں. بڑے غیر معمولی ذہانت کے لوگ، بڑی غیر معمولی صلاحیتیں کے لوگ ہمارے دیہات میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، اس کے معاشی عوامل اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے لیے مواقع ہی نہیں ہوتے، تو وہیں اپنی ذہانت کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں. وہاں آپ کو سکرات و افلاطون ملیں گے، وہاں آپ کو غیر معمولی جسمانی صلاحیتوں کے لوگ ملیں گے. ہر گاؤں کے کچھ ہیرو ہوتے ہیں. اگر آپ نیچے اتر کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے قیادت کی یہ تقسیم ہر سطح پر اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی ہے. اسی طرح نفسی علوم کے ماہرین ہوتے ہیں.
اچھا غامدی صاحب، یہ جو مختلف معاشروں میں، گروہوں میں، کسی ملک میں یہ جو قوتیں آگے بڑھتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، اور جو بنیادی خام صلاحیت ہوتی ہے وہ پھر ایک بڑی زبردست صلاحیت میں سامنے نمودار ہوتی ہے، اس کا دخل سوسائٹی کے فارمیٹ میں، اس کے فیبرک میں، اس کے اٹھان میں کیسا ہوتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ اگر اس کو پروموٹ کرنے والی ہوگی، موافق ہوگی اس کے حالات میں، تبھی وہ بروئے کار آئے گا. تو وہ سوسائٹی کیسی ہوتی ہے جس کے اندر اعلیٰ صلاحیتیں سامنے آتی ہیں؟ اور کیا، جیسے آپ نے فرمایا، یہ جو سوسائٹی زیادہ رورل بیسڈ ہوتی ہے یا جہاں پر نیچر زیادہ قریب ہوتی ہے، وہاں زیادہ سامنے آتی ہیں؟
تو یہ بات یہ ہے کہ سامنے تو ہر جگہ آ جاتی ہیں. اصلی سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی معیشت کو کہاں رکھا ہوا ہے. یعنی اگر تو معیشت سادہ معیشت ہے، جیسے قدیم زمانے کی معیشت ہوتی تھی، تو بڑے توازن سے یہ سب جگہ وجود پذیر ہو جائیں گی. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ شکار کا زمانہ تھا مثال کے طور پر جب کہا جاتا ہے، تو اس وقت اس طرح کی بہت سی صلاحیتیں وقتی معاشی ضروریات کے تحت ادھر ہی ڈل جاتی تھی. یعنی اس زمانے میں اگر آپ پچھلی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو زیادہ تر جسمانی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ نمایاں نظر آئیں گے آپ کو. جس وقت تہذیب اور تمدن ترقی کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کچھ شہری معیشت یا شہری معاشرت وجود میں آ رہی ہے، تو پھر ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے، جس کو ابن خلدون کہتا ہے کہ اب حضارت میں ہم داخل ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کا زیادہ عروج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات مصنوعی چیزیں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سے مصنوعی عوامل پیدا ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ قدیم زمانے میں تعلیم پانے اور اپنی تربیت کرنے کے مواقع ہر شخص کے لیے عام تھے، ہوا اور پانی کی طرح عام تھے. یعنی آدمی کو صرف ایک فیصلہ کرنا ہوتا تھا اور پھر اس کے پاس جتنے ذرائع ہوتے تھے ان سے اس کو علم حاصل ہونا شروع ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں اب چونکہ ایک اور طرح کا تمدن وجود میں آ چکا ہے، تو یہ چیز بھی خریدنی فروخت نہیں ہو چکی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ غیر معمولی صلاحیتوں کا بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو وہ اوپر بھی جا سکے، کیونکہ آپ نے، میں نے رستے میں بڑی رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں. اب وہ تعلیم کہاں پائے گا، تربیت کہاں پائے گا، اگر اس کے والدین 5-7-10 ہزار روپیہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو شاید کسی اچھے ادارے کے اندر اس کے لیے داخل ہونے کے مواقع بھی نہیں ہوں گے. تو اس سے بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے. تو سوسائٹی کو آپ جتنا متوازن رکھیں گے اور صلاحیتوں کی نشو و نما کو جتنا خریدنی فروختنی ہونے سے بچانے کی کوشش کریں گے وہ اپنے فطری طریقے سے نمودار ہونی شروع ہو جائے گا.
اچھا رام جی صاحب, یہ اگر ہم واپس آ جائیں اپنے معاشرے میں تاکہ ہم اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں, تو یہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو ملک ہے, آپ یہاں کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ عوامل بروکار آنے کے کتنے امکانات ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا اس میں بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟
ہمارے معاشرے کے ساتھ کئی قسم کے المیے ہوئے ہیں. یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دانتے نے ڈیوائن کامیڈی لکھی تھی, پاکستان کا بھی ایک المیہ لکھنے کی ضرورت ہے, اور بلکہ خاص طور پر ہمارے اپنی سوسائٹی کا بھی ایک المیہ لکھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو سوسائٹی کی حقیقی اور فطری نشو و نما میں رکاوٹ بن گئی, اور یہ پہلے دن سے معاملہ ہے, کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے, سب سے پہلا جو حادثہ ہوا وہ تو یہ ہوا کہ جب یہاں پر زبان بدلنے کی کوشش کی گئی, وہ معلوم نہیں کون سا دن تھا کہ جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انگریزی زبان کو یہاں رائج کرنے کی کوشش کریں گے. اب زبان کے بارے میں ایک عمومی تاثر تو یہ ہوتا ہے کہ زبان ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے, کیا فرق پڑتا ہے, آپ نے فرانسیسی بولنا شروع کر دیا, آپ نے انگریزی بولنا شروع کر دیا, آپ نے فارسی بولنا شروع کر دی. لیکن ایسا نہیں ہے, زبان اصل میں پوری تہذیب ہوتی ہے, پوری ثقافت ہوتی ہے, زبان کے اندر پوری تاریخ چھپی ہوئی ہوتی ہے. زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی, اس میں تلمیحات ہوتے ہیں,
پورا تمدن ہوتا ہے پورا,
اس میں محاورے ہوتے ہیں, اس میں روزمرہ کے اسالیب ہوتے ہیں, اس کے اندر اصل میں آپ کی معیشت, آپ کی معاشرت, آپ کا سماج, یہ سب ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس کو آپ زبان کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں. اب جس وقت آپ کسی شخص سے یہ چیز چھین لیتے ہیں اور ایک مصنوعی زبان یا کوئی دوسری زبان اس کو سکھاتے ہیں, تو وہ زبان کے بہت سے عناصر سے محروم ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہماری شخصیت کا جو درون ہے, اس کے ظہور کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ وہ آپ کی زبان ہے. یہ نطق و بیان ہے نا, جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب نازل کی تو اس لیے نازل کی کہ اس نے انسان کو بنایا تو اسے نطق اور بیان کی صلاحیت دی. نطق اور بیان کی صلاحیت میں آپ کو رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے, اس لیے کہ شخصیت کا ظہور اسی سے ہوتا ہے. شخصیت کے اندر جو علوم دبے ہوئے ہیں, آپ کے متخیلے میں جو ایک پورا جہان موجود ہے, آپ کے اندر جو ایک دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہوئی ہے, اور پھر آپ کے حواس جو کچھ باہر سے حاصل کرتے ہیں, اب جدید تحقیقات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کا بھی بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے لاشعور اور تحت شعور میں اترتا چلا جاتا ہے. اس کو بھی ظہور پذیر کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نطق اور بیان کی صلاحیت ہو. تو اس معاملے میں ایک المیہ تو ہمارے ساتھ یہ ہوا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ قوم ہمیشہ اپنا فطری اظہار کرے گی اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر اپنا اظہار کرے گی, جس کے ہاں زبان کی رکاوٹ نہیں ہوتی. اگر مادری زبان میں آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے, مادری زبان میں آپ علوم حاصل کر رہے ہیں, تو مادری زبان کے سیکھنے کا عمل مصنوعی نہیں ہوتا, اور وہ پوری تہذیب, پوری معاشرت, آپ کے پورے گھر, آپ کے پورے سماج کو لے کر آتا ہے. اس کے ذریعے سے ایک پوری کی پوری شخصیت وجود میں آ جاتی ہے, وہ پھر پوری شخصیت معاشرے کے کام آتی ہے. تو میں نے یہ معمولی المیہ نہیں ہے, یعنی جو اسٹریٹجی کا میں نے ذکر کیا اس کا ایک بہت بڑا عامل جو ہے وہ زبان. ہاں, یہ زبان کا معاملہ جو ہو گیا اس وقت, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس طرح میں نے ابھی اس جانب اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں دیہات میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی آئنسٹائن ہوگا اور کوئی غالب ہوگا اور کوئی میر ہوگا. تو نطق اور بیان کی وہ صلاحیت جو اس نے فطرت سے سیکھی ہے, اس کی جگہ آپ اس کو ایک مصنوعی آلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو بعض لوگ پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں.
ان کی پھر صلاحیت
بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی صلاحیت نہیں.
حامد صاحب, دوسرا جو
میں نے یہ ایک چیز کی
المیہ پہ بات کی, میں آپ سے دوبارہ اس پہ بات کروں
المیہ کے ایک عامل پر.
گاندھی صاحب, زبان آپ نے بتایا اور بڑی تفصیل سے واضح کیا, دوسرا کیا ہوگا اس کا عامل؟
دوسرا عامل جو ہم اپنے معاشرے کا ذکر کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ تنقید کا خوف. یعنی ہمارے پورے معاشرے کا اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود حفاظتی کی ایک نفسیات ہے جس سے دوچار ہے پورا کا پورا معاشرہ. یہ فلاں چیز کو محفوظ کر لیجئے, کوڑا کرنے لے جائے, فلاں چیز کو پکڑ لیجئے, اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے. زندہ معاشرے اپنے اندر تنقیدی شعور پیدا بھی کرتے ہیں, تنقید کا استقبال بھی کرتے ہیں, اور تنقید کے مواقع بھی پیدا کرتے ہیں. کوئی معاشرہ بھی ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ یہ طریقہ اختیار نہ کرے. کارل پاپر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ ایک مثالی ہسپتال بنائیں گے اور اس کا نقشہ ذہن میں لانا چاہیں, تو آپ قیامت تک نہیں لا سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہسپتال موجود ہے اس میں سے کسی ایک ہسپتال کا انتخاب کر لیں اور یہ دیکھیں اس میں خامیاں کیا ہیں, اس پہ تنقید کرنا شروع کریں. آپ جب خامیاں اس کی متعین کریں گے تو ان کی اصلاح کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک عمل ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو ایک بہترین ہسپتال تک لے جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں نہیں کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مثالی تصور رکھ کے آپ کے متخیلوں کو اس کو پانے کی صلاحیت دی ہے. انسان کے ساتھ معاملہ یہ کیا گیا ہے کہ اسے خام چیزیں دی جاتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ان کو ڈیولپ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں فصلیں پیدا ہوتی ہیں, سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, پھل پیدا ہوتے ہیں, آپ جانوروں کو دیکھیے جو آپ کے پالتو جانور ہیں, یہ بھی اصل میں انسان کے اس عقلی عمل کے نتیجے میں نئی نئی صورتیں اختیار کرتے رہتے ہیں. آپ جو اب آم کھاتے ہیں, جو اب گندم کھاتے ہیں, جو اب باسمتی چاول کھاتے ہیں, یہ وہ نہیں ہے جو خدا نے پیدا کیا تھا. یعنی اس کو بھی آپ نے ترقی
اور فلٹرنگ کا پروسیس ہوتا ہے.
جو زبان کی آپ نے بات کی اور اسی طرح سے تنقید کی, فروغ کی بھی آپ نے بات کی, اس کا تعلق تو براہ راست تعلیم سے ہے. یعنی کسی سوسائٹی میں جب تعلیم کا کوئی اچھا نظام ہوگا تو وہاں پر خود بخود یہ چیزیں موجود ہوں گی. تو اس پہلو سے تو ہمارے تعلیمی نظام کا جائزہ لینا ضروری ہے.
یعنی تعلیم تو دیکھیے نا بعد میں آئے گی, اس لیے کہ جب تعلیم آپ دینا چاہیں گے کسی کو تو اس وقت آپ تعلیم کا کوئی نظام بنائیں گے, تعلیم کے لیے کوئی اقدار طے کریں گے. یہ کون لوگ طے کریں گے؟ یہ وہی خوف زدہ لوگ ہیں جو طے کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ آپ ان چیزوں کو چھیڑیں جن سے ان کے خیال میں معاشرے میں انتشار پیدا ہو جائے گا. وقت نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دنیا میں جب کسی معاشرے کو مصنوعی طور پر انتشار سے بچانے کی کوشش کی جائے تو وہ زیادہ انتشار میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. نہیں, معاشرے کو کھول دینا ہی اصل چیز ہے, اور کھول دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا کریں کہ وہ حریت کے ساتھ جو بات کہنا چاہتے ہیں ادب سے کہیں, تہذیب سے کہیں, شائستگی کے ساتھ کہیں, کسی کے جذبات کو مجروح نہ کریں, لیکن ہر چیز پر تنقید کرنے کا راستہ کھولیں.
تنقید کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اختلاف کو برداشت کرنا, اسی چیز کو
بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز صحیح محسوس نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ مذہب کے بارے میں آپ نے ایک رائے قائم کی ہوئی ہے, آپ نے تھوڑا سا مطالعہ کیا, تھوڑا سا آپ کے اندر علوم کا شوق پیدا ہوا, آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی. تو یہیں سے اصل میں علم کا راستہ کھلے گا.
مکالمہ ہوگا سب سے پہلے, تو
پہلے تو آپ کے اپنے ذہنی عمل ہوگا ایک, یعنی آپ کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوگا, ایک خیال پیدا ہوگا, پھر آپ اس کو کریٹیسائز کریں گے جو کچھ پہلے موجود ہے, حوصلہ کریں گے نا اس بات کا کہ میں دیکھتا ہوں جائزہ لے کر اس کا کہ اس میں کہاں غلطی ہے. اچھا, اسی طریقے سے تاریخی حقائق کو دیکھ لیجیے, ایک تاریخ میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہوگا, ساری دنیا بیان کر رہی ہوگی, آپ تھوڑا سا اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس طرح تو نہیں محسوس ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بڑے رتے چڑھ گئے ہیں, بے شمار لوگوں نے اس میں اپنے جذبات شامل کر دیے ہیں, لوگوں نے اپنی مذہبی عقیدتیں شامل کر دی ہیں. تو آئیے ذرا اس کا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں اصل میں واقعہ ہوا کیسے تھا. تو اس میں یہ ضروری ہوگا نا کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے, جو کچھ کہا جا رہا ہے, آپ اس پہ تنقید کی نظر ڈالیں, لیکن اگر
دوسروں سے
برداشت کریں. تو اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ سائنسی علوم ہے, ظاہر ہے کہ سائنسی علوم کے ساتھ مغرب میں یہی ہوا نا, یعنی دنیا میں اس کی تاریخ موجود ہے. کیا ہوا تھا آخر؟ ارسطو کی سائنس پڑھی جا رہی تھی, اس میں بعض چیزیں ایسی تھیں جن کو ہمیشہ کے لیے مان لیا گیا تھا, بلکہ مذہبی تقدس حاصل ہو گیا تھا. زمین کھڑی ہے, سورج کے گرد گھوم رہی ہے, یہ جو صورتحال ہے اس نے دنیا کے اندر دیکھیے کتنا بڑا حادثہ واقع کر دیا. یعنی جس شخص نے اس کو دریافت کیا کہ زمین کھڑی نہیں ہے, زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے, اس کو موت
کے لالے پڑ گئے,
جان کے لالے پڑ گئے. اور اس موقع پر جب اس نے پھر اعتراف کیا اس بات کا کہ میں آئندہ اس کا ذکر نہیں کروں گا, تو یہ بات اس نے بلند آواز سے کہی اور ذرا نیچے سر جھکا کے یہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا کہ زمین بہرحال گھومتی رہے گی, خواہ مجھے اس کے کہنے کا موقع ملے یا نہ ملے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب کسی سوسائٹی کے اندر آپ یہ فضا پیدا نہیں کرتے, یہ خوف آپ پیدا کر دیتے ہیں. خوف کئی عوامل سے ہوتا ہے, ریاستیں خوف پیدا کرتی ہیں, سماجی طبقات خوف پیدا کرتے ہیں, جن لوگوں کو کسی نہ کسی پہلو سے اقتدار حاصل ہوتا ہے وہ خوف پیدا کرتے ہیں, مذہبی پیشوا خوف پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو خوف کی فضا ہے, میں اپنی قوم کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کے اندر اس کو اس درجے تک پہنچا دیا گیا کہ نفسیاتی مرض کی صورت اختیار کر چکی ہے. وہ اپنی نج کی مجالس میں اور گفتگو کریں گے, آپ ان کو ٹیلی ویژن پر لے آئیں گے ان کی گفتگو بالکل اور ہو جائے گی, وہ قلم اٹھائیں گے ان کی گفتگو بالکل اور ہو جائے گی. یعنی وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں اس طرح
ایک خاص قسم کا نفاق وجود.
مجھے 30-35 سال سے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے, ان کے ذہن میں بے شمار سوالات ہوتے ہیں, خارزار اگا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات, یعنی اتنے کانٹے ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن سوسائٹی کے خوف سے وہ ان کو بیان نہیں کر پاتے. اور سوسائٹی کو چلانے والے لوگ, خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں, خواہ وہ آپ کے سیاسی رہنما ہوں, وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو ایک خاص جگہ تک پہنچا دیا, انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں معاشرہ اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے.
گاندھی صاحب, سب کچھ مسئلہ یہ جو خوف والی کیفیت ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا تھا کہ اس کا تو لنک تعلیمی نظام سے, میرے خیال میں پھر تعلیمی نظام سے نہیں بلکہ تربیت سے اس کا لنک ہے. تربیت
جو آپ نے سوسائٹی کا نقشہ بنایا ہے, میں نے وہی بات پہلے عرض کی تھی کہ سوسائٹی پر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ تو وہی ہوں گے نا جن کی نفسی صلاحیتیں برتر ہوں گی, جن کی جسمانی صلاحیتیں برتر ہوں گی, جن کی ذہنی صلاحیتیں برتر ہوں گی. اب ایک چیز یہ ہے کہ وہ اس چیز کے لیے مواقع پیدا کریں. آپ کو اسکول میں تجربہ ہوا ہوگا کہ ایک استاد آپ کو سوال کرنے کا موقع دیتا ہے, یعنی جتنا بڑا عالم استاد ہوگا، جتنا اپنے مضمون پر اس کو گرفت ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اس کا موقع دے گا آپ کو کہ آپ سوال پوچھیں. اور ذرا اگر استاد نالائق ہوگا یا اس نے ٹھیک تیاری نہیں کی ہوگی تو اس کی یہ کوشش ہوگی کہ کم سے کم طلبہ سوال کرے، یعنی وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر اپنا جو کچھ بھی اس نے سوچا ہوا امپارٹ کر کے فارغ ہو جائے، اس سے سوالات نہ کیے جائے. اصل میں سوال کرنے کی جب آپ کسی کو آزادی دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ذہن کے اندر جو خدا نے غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہوئی تھی ان کے ظہور کا موقع دے دیا ہے. یہ سوال وہ کرتا ہے اگر وہ آزادانہ فضا ہے، ہر بات وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، اور اس کے بعد اسے معلوم ہے کہ ایک ڈائیلاگ کی، مکالمے کی صورت ہوگی، کوئی اسے مارے گا نہیں، کوئی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، کوئی اس کے خلاف مہم نہیں چلائے گا، کوئی اس کی نیت پر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ لوگ اس کے ساتھ مکالمے میں شریک ہو جائیں گے. اصل میں قومیں یہاں سے ترقی کرتی ہیں.
لیکن غامدی صاحب،
قوم کے اندر آپ خوف کی نفسیات پیدا کر دیں وہ کسی چیز کا جائزہ نہیں لے سکتی. میں آپ کو مثالیں دے کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے یہاں کیا کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمت نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھ کر گفتگو کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. زندہ معاشرے یہ کام کبھی نہیں کرتے، یہ صرف وہی معاشرے کرتے ہیں جو اپنا بھی ماتم کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ماتم کرتے رہتے ہیں. زندہ معاشرے جن کو ترقی حاصل کرنی ہوتی ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ شائستہ اور مہذب تنقید کا راستہ کھول دیتے ہیں. اسی کو مغربی معاشرہ فریڈم سے تعبیر کرتا ہے، یعنی اظہار کی آزادی. اظہار کی آزادی کیا چیز ہے؟ مجھے ایک بات سوجھ گئی ہے، میں ایک چیز کو محسوس کرتا ہوں، آپ مجھے کہنے کا موقع دیجئے نا، میری بات غلط ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بے شمار ذہانتیں پیدا کر رکھی ہیں، تردید کر دیں گی اس کی، اس میں علمی غلطی ہوگی، لوگ واضح کر دیں گے. لیکن جب آپ کو خوف زدہ کر دیا جائے کہ یہ بات آپ کی زبان سے نکلی تو پھر آپ معاشرے میں کھڑے کہاں ہو سکیں گے؟ تو معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ منافقت تو ایک اخلاقی مرض ہے، وہ تو پیدا ہوتا ہی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی صلاحیتوں اور آپ کی قوتوں کو زنگ لگنا شروع ہو جائے.
گاندھی صاحب، ایک چیز جو آپ نے ابھی بتائی نا، کہ آپ نے کہا میں ایسی بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں یہ اس طرح سے قومیں ترقی کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا خود قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو ایسا بھی کہیں نظر آتا ہے ہمیں کہ بنی اسرائیل بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے، یا صحابہ بھی بعض موقعوں پر جب زیادہ سوالات کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا. میں ذرا چاہوں گا اس پہلو سے ذرا وضاحت کر دیں، اس میں اور اس میں کیا فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے دونوں؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ دونوں جانب غلط فہمی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں جو قرآن نے کہی ہے. قرآن مجید نے تو بلکہ لوگوں کو بہت انکریج کیا کہ آپ سوال کیجئے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، میں لوگوں کے بالکل قریب ہوں، اس وقت کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو مجھ سے. وہ ایک دوسری بات تھی. لوگوں نے جب یہ محسوس کیا کہ خدا کا پیغمبر ہے اور خدا کا الہام اس کے اوپر ہو رہا ہے، تو بعض ایسے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے بڑے مسائل کا باعث بن سکتے تھے. مثال کے طور پر آپ کے معاشرے کے اندر، عرب معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، ایک شخص ہے، آپ آ کے خدا کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ کیا یہ فلوا کے اس کا باپ وہی ہے جس کا یہ نام لے رہا ہے؟ اس طرح کی بعض چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا کہ اگر وہ بیان کر دی گئیں تو تمہارے لیے بڑی
صحیح علمی رویے کی نشان
صحیح علمی رویہ نہیں تھا. تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا، ورنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات کیے ہیں، بے شمار سوالات کیے ہیں، وہ ریکارڈ پر موجود ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا جو دوسرا پہلو میں نے آپ سے عرض کیا. میری ایک مرتبہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے مفکر، بہت بڑے عالم، مولانا سید مولانا صاحب مودودی سے ان سے بات ہوئی. تو ایسے ہی بات کرتے کرتے میں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیے، یہ جماعت اسلامی آپ کی جماعت ہے، اس کی مجلس شورہ کی قراردادیں تو سامنے آ جاتی ہیں، بحث کیا ہوئی، اختلافات کیا تھے، کیا نقطۂ نظر تھے، یہ تو سامنے نہیں آتے. تو مولانا نے بالکل برملا مجھ سے کہا کہ دیکھیے، اس سے بہت انتشار پیدا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ صحابہ کرام کے مابین بھی اختلافات ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اپنی معروضات انہوں نے پیش
رپورٹ ہو گئے،
میدان بدر کے اندر اترتے وقت جو مختلف مکالمے ہوئے، یہ تاریخ میں کیسے آ گئے؟
ریکارڈ پر
سارے کے سارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین نے جو معاشرہ پیدا کیا تھا، اس معاشرے کے اندر حریت تھی. اس حریت کی تو آخری حد وہ ہے کہ خوارج پیدا ہوئے، انارکس تھے. یعنی آپ سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے، انارکس تھے. یعنی ان کا نعرہ یہ تھا کہ کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر حکومت ہی اصل میں ساری خرابیوں کی جڑ ہے. اور وہ اپنے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والوں کے لوگوں کو مارنے کے لیے بھی تیار تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کہتے ہیں نا، اقدام تو کوئی نہیں کیا انہوں نے. ہمارے معاشرے کے اندر تو جمہوریت اور جمہوری کلچر کا یہ منتہا تھا جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی آدمی کو بات کرنے سے روک دیا گیا ہو؟ لوگوں نے باتیں کی ہیں، لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، لوگوں نے سوالات کیے ہیں، لوگوں نے بحثیں کی ہیں، وہ سب کچھ تاریخ کے ریکارڈ پر موجود.
مجمع میں کھڑے ہو جاتے تھے لوگ، سب
مجمع میں کھڑے ہو جاتے.
آپ نے ذکر کیا زبان کے اثر کا، آپ نے ذکر کیا تعلیم کے اثر کا، اور اس بات کا کہ خوف معاشرے میں جب ہوتا ہے تو بہت ساری حقیقتیں اصل میں سامنے ہی نہیں آتی. ہم صاحب یہ بتائیے، پاکستان کے پس منظر میں ہم ایک رکھتے ہیں نا سیٹ اپ جس کے اندر کوئی رولڈ ہیں اور کچھ رولرز ہیں. اب وہ چیز واقع ہو چکی ہے، اب وہ جو رولڈ ہیں جو میجورٹی میں ہیں وہ کس طرح سر اٹھائیں، وہ ان حقائق کی طرف کیسے متوجہ کریں؟ کیونکہ ایک جانب آپ دیکھیں جاگیرداری ہے، ایک مذہبی پیشوائیت ہے، کچھ سیاسی گھرانے ہیں، کچھ جمہوریت کا ایک خاص سٹرکچر ہے، تو اب فوج کا ایک کردار ہے. اس سب کے اندر سے آپ کوئی دیکھتے ہیں تبدیلی رونما ہونے کے آثار ہیں، یا آپ کے خیال میں اس میں کیسے تبدیلی آنی چاہیے؟
میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا مؤخر کر لیں کہ تبدیلی کیسے آئے گی، کیونکہ تبدیلی کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک جو چیزیں تبدیلی کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں
عوامل پہلے ڈسکس
کر لیا جائے. میں اس لیے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ یہ جو تنقید کا خوف ہے جس کو میں نے عرض کیا، یہ ایک طرف تو ایک منفی چیز پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر، ایک مثبت نتیجے سے محروم کر دیتا ہے. یعنی جہاں تنقید کا خوف ہوگا وہاں تحقیق کا ذوق
صحیح بات سامنے نہیں آئے گی.
یعنی تنقید کے خوف کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تحقیق کا ذوق بھی پیدا نہیں ہو سکے گا. لوگ کوشش کریں گے کہ وہ باتیں کریں جن کو لوگ سن سکتے ہیں، پسند کر سکتے ہیں، جن پر داد تحسین مل سکتی ہے.
اچھا اسی کی ایک وضاحت میں چاہ رہا تھا کہ کیا یہی رویہ ہے جس سے بہت جذباتیت وجود میں آتی ہے، کہ ہر معاملے میں ایک سینسٹائزیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے.
نہ صرف یہ کہ جذباتیت وجود میں آتی ہے بلکہ وہ جو آپ نے بات کہی کہ اب جو سوسائٹی کے اوپر حکومت کرنے والے طبقات ہوتے ہیں وہ اصل میں انہی عوامل کو پھر استعمال کرتے ہیں. دیکھیے نا ہمارے ہاں کیا ہوا کہ انگریزوں نے یہاں پر بعض ایسے ادارے قائم کر دیے کہ جن میں ہمارے جاگیرداروں کے بچے لائے جائیں، ان کو تعلیم دی جائے، لائق ہوں یا نالائق قیادت ان کے اندر سے پیدا کی جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قیادت کے لیے خاص زبان کا آنا ضروری ہونا شروع ہو گیا. تو آپ نے جو حقیقی قیادت سوسائٹی پیدا کر سکتی تھی،
فطری طریقے
سے بڑے غیر معمولی لوگ آپ کے معاشرے میں ہو سکتے تھے، ان سے سوسائٹی کو محروم کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ ایک عامل ہے نا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا، چونکہ آپ نے اس کو محروم کرنے کا عمل شروع کر دیا تو جو اس وقت آپ کے یہاں جاگیرداران نظم قائم ہے، جو لوگ اس وقت آپ کی قیادت کر رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز ہمارے تحفظ کا ذریعہ بن رہی ہے، یعنی اگر اس زبان کی وجہ سے ہم حکومت کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں، تو یہ ہمارے اندر اس کو محصور رکھے گی. کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کچھ چیزیں تاریخی عوامل کے تحت اس کے لیے کوئی استحقاق غلط یا صحیح پیدا کر دیتی ہیں تو وہ اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے اس کی حفاظت کرنا شروع کر دی. اچھا اسی طریقے سے یہ ان کی ضرورت ہے، یعنی خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں خواہ وہ جاگیردار ہوں، یہ ان کی ضرورت ہے کہ آپ کے ہاں وہ تنقید کا راستہ نہ کھلنے دیں. کیونکہ تنقید کا راستہ کھلے گا تو اس ترائے پر پیچ و خم کے پیچ کھلتے چلے جائیں گے، پھر روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ اب تو وہ دستار فضیلت محسوس ہوتی ہے نا، لیکن اگر کسی کا ہاتھ پڑ گیا اور اس نے اس کو کھولنا شروع کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو قیادت کے منصب پر فائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ تنقید کا خوف جو ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ پھر معاشرے محض اس خوف میں مبتلا رکھنے کے لیے بے شمار ادارے بنانا شروع کر دیتے ہیں، بے شمار چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ آپ ذرا گن کے بتائیے کتنی تاریخی حقیقتیں ہیں، کتنی شخصیات ہیں جن کے بارے میں آپ زبان نہیں کھول سکتے. اچھا اور آپ کی قوم کے بے شمار مسائل اس سے وابستہ ہیں، جب تک ان کا تجزیہ نہیں کیا جائے گا ان معاملات اور ان مسائل کے بارے میں آپ کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو طبقات ہوتے ہیں جو آپ کے معاشرے پر اس پر حکومت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو مخصوص معاشی عوامل نے پیدا کیا ہوتا ہے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ معیشت کے اس ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ آئے،
اپنے آپ کو سیف گارڈ کرتے ہیں.
بڑی سادہ سی بات ہے نا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جمہوریت پیدا ہوگی جب انڈسٹریل ریولیوشن آئے گا، بڑے شہر آباد ہوں گے، تعلیم زیادہ عام ہوگی. لوگوں میں وہ اقبال نے کہا نا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو خود شناس اور خود نگر کرنے کے لیے آدم کو آپ کوئی اگر اقدام کرنا چاہیں گے تو اس کے رستے میں رکاوٹ ہو جائیں گے. یعنی جاگیرداری نظام میں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کی رعایا ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک جمہوری ریاست کے جمہوری معاشرے کے فرد کی حیثیت سے جینے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا ہوتا. وہ آپ کے کانوں سے سنتے ہیں، آپ کی زبان بولتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ جس جگہ ان کو رکھنا چاہتے ہیں اس سے اٹھنے کی ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی. وہ پر کٹے ہوئے جانور ہوتے ہیں جن کے لیے اڑنے کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انفراسٹرکچر پہنچ گیا، سڑکیں پہنچ گئیں، معاشی حالات میں تبدیلی آ گئی، کوئی چار فیکٹریاں قائم ہو گئیں، تو اس کے نتیجے میں تو یہ ساری حکومت ختم ہو جائے گی. اچھا یہی معاملہ مذہبی پیشواؤں کا ہوتا ہے. مذہبی پیشوائیت حقیقی علم کے ساتھ وجود پذیری نہیں ہو سکتی، یعنی وجود ہی میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ جب آپ کوئی رکاوٹ پیدا کریں گے نا لوگوں کے اندر اور آپ کہیں گے دیکھو یہ خاص طرح کا علم ہے جو صرف ہمارے ہی پاس ہوتا ہے, تو تبھی تو آپ کی پیشوائیت قائم رہے گی نا. آپ علم کو عام کر دیں گے. آپ یہ دیکھیے نا کہ قدیم زمانے میں لوگ نفسی علوم کے ماہر ہوتے تھے, نفسی علوم کے ماہر ہوتے تھے اور یہ مہارت سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہتی تھی. چنانچہ وہ یہ کبھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی دوسرے کو یہ بتا دیں ایک خاص دائرے سے باہر کہ یہ سب ہم کیسے کرتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر
بھی اس کے سامنے
اس کے اوپر کرامتوں کے پردے پڑ جاتے تھے. اس کے اندر سے پھر ایک خاص طرح کا صوفیانہ مزاج نمودار ہونا شروع ہو جاتا تھا اور پھر لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ نفسی علوم کی جو مہارتیں ہیں یہ اصل میں ان کے پہنچے ہوئے بزرگ ہونے کی علامتیں ہیں. یہ ہو جاتا تھا نا. سائنس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ مادی علوم میں تحقیق کے دروازے نہ صرف یہ کہ کھولے بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہوتا کیسے. تو اب کوئی سائنس دان اپنی پرستش کرانے میں کامیاب نہیں ہوتا. یعنی وہ آپ کو متاثر تو کرتا ہے,
سارے فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیتا ہے,
ساری چیزیں آپ کے سامنے
ہوتی
ہیں. آپ کے گھر میں جو ریموٹ ہے اس کو آپ اس کا دباتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی آتی ہے. آپ چشم زدن میں امریکہ اور برطانیہ میں ہونے والے واقعے کو بالکل زندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر اگر پردہ ڈال دیا جائے, آپ کو بتایا نہ جائے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے, تو اس سے بڑا معجزہ, اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ سوسائٹی کے اندر کبھی مذہبی پیشوا اس کو گوارا نہیں کرتے. ان کا ایک نظم قائم ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ سوسائٹی پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اس کو گوارا نہیں کرتے. آپ اگر پاکستان کا ایک نقشہ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے درمیان میں, یعنی جو ملک کا درمیانی حصہ ہے, اس کے اندر دو بڑی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے جیسے مسلم لیگ ہے, اور آپ اگر اس کے بالکل کناروں پر دیکھیں تو ادھر آپ کو اے این پی اور کسی حد تک ہمارے مذہبی پیشواؤں کی بعض جماعتیں نظر آئیں گی اور ادھر ایم کیو ایم نظر آئے گی. یہ ہے نا ایک
بالکل.
اس کو سامنے رکھ کر ذرا جائزہ لیجئے کہ یہ جتنی قوتیں بھی پیدا ہوئی ہیں کیا یہ آپ سے آپ اسی طرح پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں. ان علاقوں کے اندر وہ معاشی عوامل تھے, وہ سماجی عوامل تھے, ان کے پیچھے وہ تہذیبی پس منظر تھا جس سے یہ سب کچھ پیدا ہوا ہے. اگر آپ اس کو تبدیل نہیں کرتے تو یہ اسی طرح پیدا ہوگا جیسے اب پیدا ہوا ہوگا.
اچھا یہ تو دو
یعنی اس کو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ایک خواب دیکھیں اور آپ یہ کہیں کہ یک بیک اس میں تبدیلی آ جانی چاہیے. آپ کو ان میں سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کے نشو و نما میں رکاوٹ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ قیادت کے اندر حقیقی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ انسان کو خدا نے جیسا بنایا ہے اس کے راستے کی رکاوٹوں کو کم کم کر دیتے ہیں.
اس میں غازی صاحب جو سماجی انصاف, عدل, برابری, یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے سکھائی مسلمانوں کو, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں اور عام طور پر عام مسلمان ممالک میں وہ بہت کم نظر آتی ہیں. ہم کمپیئر کرنا چاہیں گے آپ کی وساطت سے کہ یہ جو مغربی ممالک میں یہ نظام نے اتنی ترقی کی ہے کہ گوس اعلیٰ سیاسی سطح پر ابھی کچھ مسائل ہر جگہ ہیں. معلوم ہوتا ہے حکومت اور سیاست میں یہ چیزیں ہمیشہ ختم نہیں ہو سکتی, پوری طرح سے وہ پاک نہیں ہو پائے گی, لیکن ایک سول سوسائٹی ہے اس کے نیچے جہاں ادارے ہیں, حریت ہے, فیئرنیس ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ڈیموکریسی ہے, انسان کو اپنی پارٹیسپیشن کا احساس ہے. یہ چیزیں بہرحال وہاں موجود ہیں. ہمیں تو یہاں یہ محسوس ہوتا ہے پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اندھیرے کی سی فضا ہے, معلوم نہیں ہوتا کہ ابتدا کہاں سے کی جائے. تو میں چاہ رہا تھا خاص طور سے کہ ان عوامل کی روشنی میں اب آپ کچھ رہنمائی یہ ہماری فرمائیں کہ وہاں ہم کیسے پیش قدمی کر سکتے ہیں.
دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے مذہب کا ذکر کیا. مذہب, کوئی فلسفہ, کوئی حکیم ہے بڑا, اس نے کوئی بات کہی ہے, یہ لوگ معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. مذہب بھی ایسی اثر انداز ہوتا ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو کچھ اقدار بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ اقدار ہیں جو انسانیت کا اصل سرمایہ ہے, ان کو آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ انسان کی شخصیت کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اقدار کا ایک دائرہ وہ ہے جو خاندان کے ادارے کو وجود میں لاتا ہے. اقدار کا ایک دائرہ ہے جس کو آپ دیکھیے, وہ بہت بڑا دائرہ ہے. وہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ عفت اور عصمت کا ایک احساس پیدا کرتے ہیں, جس کو قرآن مجید اپنی خاص اصطلاح میں حفظ فروج کہتا ہے, یعنی شرمگاہوں کی حفاظت. یہ شرمگاہوں کی حفاظت قرآن کی بڑی غیر معمولی اصطلاح ہے. اس کا مطلب ہے پورا کا پورا کلچر اس کے اندر چھپا ہوا ہے. یعنی آپ کے لباس میں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں, آپ کے بات کرنے میں یہ خاص طرح کی تہذیب جھلکتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ خاندان کا ادارہ وجود میں آئے. خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے جب آپ فرق کے مراتب کے اصول کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ایک قدر ہے نا, ایک ویلیو ہے.
ویلیو ہے,
یعنی حفظ فروج کی بنیاد کے اوپر اصل میں میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے. زوجین کے مابین مستقل رفاقت کی قدر وجود میں آتی ہے, اور حفظ مراتب کا جو اصول ہے جس کے تحت شوہر کو ایک درجہ برتری حاصل ہوتی ہے بیوی پر, ماں باپ کو ایک درجہ برتری حاصل ہوتی ہے اپنی اولاد کے اوپر, اس سے خاندان کا ادارہ محکم اور مستحکم ہوتا ہے. اس سے کچھ قدریں پیدا ہوتی ہیں, ملنے کی, جلنے کی, رشتوں کی. یہ ہے چیز. آپ کے معاشرے میں اس پہلو کو بڑی اہمیت دی گئی اور کوئی رکاوٹ نہیں اس میں ڈالی گئی. یعنی پچھلی 14 صدیوں کے دوران میں یہ اقدار اسی طرح جاری رہی ہیں. ان کے اندر اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہوئی ہے تو یہ اب آ کے ہونا شروع ہوئی ہے، یعنی جب آپ کی تہذیب کی باغ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی. اس معاملے میں اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو اب بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت کچھ اس معاملے میں
بڑی والی ویلیوز ہیں مگر
یہ موجود ہے، اس لیے کہ ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی گئی. یعنی آپ کے ہاں بیوی کیا ہوتی ہے، شوہر کیا ہوتا ہے، ان کو آپس میں کیا ربط رکھنا چاہیے، بچوں کی کیا اہمیت ہے، والدین کی کیا اہمیت ہے، اس معاملے میں مذہب بھی وہی بات کہہ رہا ہے، آپ کا مذہبی پیشوائی وہی بات کہہ رہا ہے، آپ کا جاگیردار بھی وہی بات کہہ رہا ہے،
کموبیش قانون بھی ہمارا جو
قانون بھی کموبیش اس کی تائید کر رہا ہے. تو 14 صدیوں کے عرصے میں آپ نے یہ تعلیم اپنی سوسائٹی کو دی، یہاں تک کہ اقدار کا ایک پورا نظم اس کے نتیجے میں وجود میں آ گیا. اب انسان کے دوسرے پہلو کو دیکھیے. انسان کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جب وہ اس گھر سے یا اس خاندان سے باہر نکلتا ہے، معاش کی جدوجہد کرنے کے لیے. جب وہ معاش کی جدوجہد کرنے کے لیے اور دنیا کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو یہاں اصل میں وہ چیزیں یا وہ اقدار وجود میں آتی ہیں جن کا تعلق سوسائٹی سے، معاشرے سے، اور درجہ آخر میں نظم ریاست سے ہوتا ہے. یعنی آپ کو سڑک پر کیسے چلنا ہے، آپ کو قطار میں کیسے کھڑا ہونا ہے، آپ کو دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے، آپ کو رشوت تو نہیں دینی، آپ کو بددیانت تو نہیں کرنی، آپ بازار میں بیٹھے ہوئے تو کم تو نہیں تولنا، آپ کو ملاوٹ تو نہیں کرنی. یعنی اقدار کا ایک پورا نظم ہے جو اصل میں آپ کے معاشی عمل یا سادہ لفظوں میں کہ یہ گھر سے نکلنے کے نتیجے میں وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو نظم ہے یہ ہمارے ہاں بربادی کے آخری مقام تک پہنچا ہے. تجزیہ اس کا کرنا چاہیے کیسے پہنچا ہے. میرے نزدیک اس معاملے میں جو بالکل آخری درجے کی تشخیص ہے اقبال نے کر دی ہے. اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے اندر جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ مسلمان کیا ہے، کشتہ سلطانی و ملائی و پیری.
حمزہ صاحب
نسخہ تجویز کر کے بتا دیا نا، یہاں سے اصل میں ہوئی ہے. اب آپ موقع دیں گے تو میں آپ کو ان میں سے ایک ایک عامل کا تجزیہ کر کے یہ بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ہمارے پورے معاشرے کی ان اقدار کو تباہ.
ابھی آپ نے جو دو عوامل بتائے یہ کمپلیٹ ہو گئے یا ابھی اس پہ ہے مزید عوامل ہیں اس میں؟
یعنی اب تو ہم ایک دوسری بحث پہ چلے گئے نا. اس بحث سے ہم نے تھوڑا سا گریز کیا اور دوسری بحث میں چلے گئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جیسے کہ انہوں نے سوال کیا، اقدار کا ایک نظام اب بھی بڑا محکم ہے، اب وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ مغرب میں وہ برباد ہوا تھا اور اب ہم مغربی اثرات کے تحت جو پاس تھا اس کو بھی کھو رہے ہیں. یعنی یافت تو ہوئی نہیں، یہ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی کھو رہے ہیں. اور جو ہمارا ایک سماجی ڈھانچہ تھا اور جس کے مطابق در حقیقت ہمارا نظم ریاست وجود میں آیا تھا اور ہمارے باہمی تعلقات وجود میں آئے تھے، اس میں ہم بالکل پستی میں اترے ہوئے تھے پہلے ہی. اس کے عوامل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا عوامل ہے. مغرب میں اس معاملے میں غیر معمولی ترقی ہوئی.
حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ، زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.